أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين ذرا سی آواز میں لائٹ جانے کے بعد یہ مسائل پیدا ہو ہی جاتے ہیں کہ آواز شاید صحیح طرح سے نہ آ رہی ہو. کل جس مسئلے کو آپ کے سامنے شروع کیا تھا کہ اگر انسان ہوٹل میں جانا چاہے، ریسٹورنٹ میں جانا چاہے، شاپنگ پلازا میں جانا چاہے، تو اسلامی نقطۂ نگاہ سے ان مقامات پر جانے کے کیا کیا احکامات ہیں، اگرچہ مسئلہ آپ کے سامنے زبانی بیان ہو گیا تھا، فقط اس عبارت کو دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات یہاں مکمل ہو جائے. مسئلہ نمبر 543 کا، المطاعم والمقاهي والمحلات التجاریہ ونحوها لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها الا بالاذن. کہتے ہیں کھانا کھانے کے مقامات، ہم نے ہوٹل کا نام لیا مگر کھانا کھانے کے سارے مقامات آ جائیں گے جہاں بطور خاص کھانا کھلایا جاتا ہے یا کھانا بیچا جاتا ہے، سارے مقامات اس حوالے سے آ جائیں گے. اسی طرح سے قہوہ خانے، یعنی چائے کے ہوٹل، والمحلات التجاریہ، شاپنگ پلازاز جتنے ہیں جہاں پر کاروبار وغیرہ ہوتا ہے، تجارت وغیرہ ہوتی ہے، یا ان جیسے اور دوسرے مقامات جہاں انسان جانا چاہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں جانا جائز نہیں ہے لغیر الوجه المقصود منها، جو ان مقامات کے مقاصد ہیں. مثلا ریسٹورنٹ کا مقصد کیا ہے؟ کھانا کھلانا، وہ کھانا کھلاتے ہیں یعنی کھانا بیچتے ہیں. ہوٹل کا مقصد کیا ہے؟ مثلا چائے پینا. شاپنگ پلازا کا مقصد کیا ہے؟ مثلا وہ اپنا سامان بیچتے ہیں. ان مقاصد کے لیے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن ان مقاصد کے علاوہ وہاں جانا جائز نہیں ہے، سوائے یہ کہ جو انتظامیہ کے افراد ہیں ان کی اجازت سے آپ ان مقاصد سے ہٹ کر کسی اور مقصد کے لیے جانا چاہیں. جیسے ہم نے مثال بنائی تھی کہ آپ وہاں کا ٹوائلٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں، فقط ٹوائلٹ استعمال کرنے کے لیے ان مقامات میں داخل نہیں ہو سکتے، پوچھنا پڑے گا پہلے. اس کے بعد پانی پینا چاہتے ہیں، فقط پانی پینے کے لیے داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اجازت نہ دیں. پوچھنے پہلے کہ پانی پی سکتے ہیں، وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے. البتہ یہ ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں براہ راست انسان، کل کی بات سے کہیں اشتباہ نہ پیدا ہو جائے، غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، اس سے تھوڑی وضاحت ضروری ہے. براہ راست کبھی کبھار شاپنگ پلازا میں خریداری کے لیے نہیں جاتا ہے. براہ راست خریداری کا مطلب ابھی ہمیں کچھ نہیں خریدنا، ارادہ نہیں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں، ایک شاپنگ پلازا دیکھ رہے ہیں، دوسرا دیکھ رہے ہیں، تیسرا دیکھ رہے ہیں، ہمارے مطلب کی چیز جہاں ملے گی یا جس قیمت کی چیز ہم خریدنا چاہتے ہیں وہاں جہاں ملے گی وہاں ہم خریدیں گے. تو ابھی ہمارا وہاں داخل ہونے کا مقصد خریدنا قطعاً نہیں ہے، ہم نہیں خریدنا چاہتے ہیں، مگر خریدنے سے مشابق عمل انجام دینا چاہتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ چیزیں ملتی یا نہیں ملتی، یا جتنی قیمت کی ہمیں چاہیے اتنی قیمت کی ملتی یا نہیں ملتی. تو یہ بھی ان کے مقاصد میں ہوگا. ضرور نہیں کہ شاپنگ پلازا میں آپ داخل ہوئے تو ضرور کوئی چیز خرید کے باہر نکلے، یہ لازمی نہیں. بس آپ فقط دیکھنے کے لیے بھی اگر داخل ہونا چاہیں کہ کیا کیا چیزیں یہاں ملتی ہیں، کیا کیا چیزیں یہاں ہوتی ہیں، تب بھی کوئی نہیں، یہ اس کے مقاصد میں شامل ہے. ایک منٹ، ہاں اس میں اگر آپ کا سوال دوہرا دیتے ہیں کہ اگر ایک مقام پر گئے اور ان سے پوچھا کہ ٹوائلٹ استعمال کر لیں اور ان کا جواب یہ ہوگا جی ہاں یہ تو آپ ہی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، تو کیا پھر دوبارہ اجازت لینا پڑے گی یا نہیں؟ اس حوالے سے مقامات الگ الگ ہو سکتے ہیں. مثلا ایک خاص مسجد ہے، مسجد کی ٹوائلٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ ہی کے لیے بنائی گئی ہے, تو پھر اب دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں, اس کا مطلب صحیح. لیکن شاپنگ پلازا کا جہاں تک تعلق ہے ایسا نہیں ہے, اس میں عین ممکن ہے کہ دوبارہ پوچھنا پڑے اور عین ممکن ہے نہ بھی پوچھنا پڑے, اس لیے کہ شاپنگ پلازا والے اپنی پالیسی بدلتے رہتے ہیں, اپنے طور طریقے بدلتے رہتے ہیں. ان کو اگر کوئی تکلیف نہیں ہوئی تو کہیں گے استعمال کرنے کو نہیں, اگر کسی نے کوئی ایسا کام وہاں کر دیا کہ جس کی وجہ سے ان کے مسائل بڑھ گئے تو کہیں گے نہیں بھائی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے, یا یہاں اگر آپ خریداری کرنے آئے تو استعمال کر سکتے ورنہ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک کلیہ اس کے لیے بنانا ذرا مشکل ہے. عین ممکن ہے ایک محلے کی مسجد میں اگر ایسا ایک مرتبہ اجازت لے لی جائے تو پھر دوبارہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں, پھر اس میں جا سکتے ہیں. جی
جی میں ہے یہ شاپنگ مال, یہ لوگ تو مطلب اجرت لے رہے ہیں,
یعنی شاپنگ مال
وہاں پہ ایک مطلب ایک سوپر بیٹھا ہوا
جی,
وہ باقاعدہ مطلب اس کے پیسے لے رہے ہیں جانے کے,
جی جی,
یعنی ٹوائلٹ جا رہے ہیں تو وہ آپ سے اجرت لے رہے
ہیں. اگر کچھ مساجد ایسی ہیں یا کچھ شاپنگ پلازا ایسے ہیں کہ جہاں باقاعدہ اجرت لے رہے ہیں بیت الخلاء استعمال کرنے کے لیے, اور اس کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ بالکل عمومی بن گیا ہے تو ٹھیک ہے, پھر کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں, پھر وہ عمومی کہلائے گا. لیکن یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے, یعنی یہ جو اجرت لے رہا ہے اس کی وجہ سے یہ چیز اب عمومی بن گئی ہے, کوئی بھی چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے, تو کوئی حرج نہیں, پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لہذا ان کے جو مقاصد ہیں ان کے مقاصد میں فقط خرید و فروخت ہی نہیں آتا, اور بھی بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں. اگر آپ ان مقاصد کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں تو پابندی نہیں ہے, یعنی لازمی نہیں ہے کہ جب شاپنگ پلازا میں داخل ہوں تو ضرور کچھ خرید کے نکلیں یا خریدنے جیسا کوئی ماحول بنا کے نکلیں, بلکہ فقط دیکھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں, کیسا ہے, ساری چیزیں یہ سارے خرید و فروخت کے مقاصد میں شامل ہے. ہاں جیسے میں نے کل مثالیں پیش کی تھی کہ فقط تفریح کرنے کے لیے نکلے ہیں تو پھر اجازت دینا پڑے گی, اجازت کے بغیر پھر شاپنگ پلازا میں داخل نہیں ہو سکتے. فلا یصح الوضوء من مائها والصلاة فيها الا باذن المالک او وکیلہ, لہذا اگر ان مقاصد سے ہٹ کر وہاں پر چاہے وضو کرنے کے لیے ان کا کیا کہتے ہیں اس کو بیسن آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں, پانی آپ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں, یا وہاں پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں, تو اس کی اجازت نہیں ہوگی سوائے یہ کہ مالک سے اجازت لیں یا اس کے وکیل سے اجازت لیں, یعنی جو وہاں کام کاج کر رہے ہیں افراد ان سے اجازت لیں. اجازت لینے کے بعد پھر وہاں وضو کیا جا سکتا ہے, نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. وہ مجرد فتح ابوابها لا يدل على رضا بذلك, فقط ان کے دروازے کھلے ہونا, اور ساری ہوٹل کے دروازے کھلے ہوں گے, سارے شاپنگ پلازا کے دروازے کھلے ہوں گے, تو فقط ان کے دروازے کھلے ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالک راضی ہے. اچھا فقط شاپنگ پلازا کے دروازے نہیں, ان کے بیت الخلاء کرا ٹوائلٹ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں, تو فقط ٹوائلٹ کے دروازے کھلے ہونا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا کہ مالک آپ کے استعمال سے راضی بھی ہے. چنانچہ اگر آپ ان مقاصد کے تحت وہاں گئے ہیں تو یقیناً استعمال کر سکتے ہیں, ورنہ مالک کی یا وہاں جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان سے اجازت لینا پڑے گی. وَلَيْسَ هِيَ كَالْمَضَائِفِ وَالْحَدَائِقِ الْعَامَّةِ الْمَسْبَلَةِ لِلْإِنْتِفَاءِ بِهَا, وہاں کے جو ٹوائلٹس ہیں یا وہاں کی اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں, یہ پانی پینا یا وہاں کا کولر یا جیسے اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں, یہ عام مہمان خانوں کی طرح نہیں ہے. عام مہمان خانہ وہی مثال پیش نظر رکھیے کہ جو پرانے زمانے میں مسافر خانے سمجھ لیجیے, وہ ہمیشہ کھلے رہتے تھے, جو چاہے یہاں رہے جو چاہے اسے استعمال کرے. تو یہ عام مہمان خانوں کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح سے چاہے اور جو چاہے اسے استعمال کرے, اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے جو عام پبلک پارکس ہوتے ہیں, باغات جو بنے ہوتے ہیں, باغات میں ہمارے یہاں تو کسی طرح کی سہولت ہی نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایران گئے ہوں تو تہران میں کبھی پارک دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو آپ کو, تو وہاں دیکھیں کتنی زیادہ سہولتیں ہیں, فقط جھولے ہی نہیں, جھولے اور طرح طرح کی ایکسرسائز کی مشینیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں, اور بہت خوبصورت انداز کی لگی ہوئی ہیں اور بہت اچھے انداز سے وہ کام کر رہی ہیں سب کی سب. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کی طرح کسی زراف کی تصویر بنا دی ہے یا گھوڑے کا مجسمہ کھڑا کر دیا ہے یا مثلا کسی پرندے کا مجسمہ بنا دیا ہے، تو چند مہینوں کے بعد ہی ایسا لگنے لگتا ہے کہ بیچارہ گھوڑا بہت بوڑھا ہو گیا. یہ کیفیت نہیں ہوتی. بہت خوبصورت طریقے سے سارا سجایا گیا ہوتا ہے، تو وہاں باقی سہولتیں بھی ہیں، پانی پینے کے کولر ہیں، دوسری چیزیں لگی ہوئی ہیں ساری. تو وہ کیا ہے؟ پبلک پارک ہے. اب وہ جو چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، وہاں کسی طرح کی پابندی نہیں. مگر یہ چیزیں، یہ پبلک پارک نہیں ہے. یہ اگرچہ اتنی بڑی ہوتی ہیں مگر اس کے بعد ان کی ذاتی ہیں. مثلا جیسے کراچی میں میکرو کا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، مثلا بہت بڑا ہے اور کافی وسیع و عریض علاقے میں اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ پبلک کے لیے نہیں ہے. جو وہاں خرید و فروخت کے لیے جانا چاہتا ہے وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب تک جو مثال آپ کے سامنے آئی ہیں، جتنی باتیں آپ کے سامنے آئیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر دوسرے کی چیز ہے تو اس کی اجازت کے بغیر ہم استعمال نہیں کر سکتے. اب بالکل اس کے مخالف ایک مسئلہ اب شروع ہو رہا ہے کہ اس کی اجازت، جی جی اگر شاپنگ پلازا والا یہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ خریدنے آئیں گے اور کچھ لوگ گھومنے آئیں گے، تو ہم نے کہا کہ اگر وہ راضی ہے اس طرح سے گھومنے آئیں گے لوگ تو کوئی حرج نہیں، پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن شاپنگ پلازا والے بھی اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ فقط اور فقط گھومیں گے، نہ آج خریدیں گے نہ زندگی میں کبھی خریدیں گے، تو این ممکن ہے وہ منع کر دے کہ نہیں بھائی آپ، یہ گھومنے والے لوگوں سے بھی وہ توقع رکھتے ہیں کہ آج نہیں خریدیں گے، ہفتے کے بعد آ کے خریدیں گے، مہینے کے بعد آ کے خریدیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان کے مقاصد میں وہ شامل ہو گیا وہ. لیکن اگر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ آدمی کبھی خریدے گا ہی نہیں ہم سے، تو نہیں، پھر ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
جی
جی جی اگر شاپنگ پلازا اس طرح کا ہے کہ دکانداروں نے اپنی اپنی دکانیں خرید لی ہیں اس میں سے، تب بھی ان کی ایک انتظامیہ ہوتی ہے. ان کی انتظامیہ سے معلوم کرنا پڑے گا، جو وہاں کا آپ کمیٹی کہہ لیں یا ٹرسٹ کہہ لیں یا جو کچھ بھی ہے وہ ہوتا ہے، انہوں نے اپنے اعتبار سے اصول بنائے ہوتے ہیں، ان کے مطابق چلنا ہوتا ہے. اب جو بات شروع ہو رہی ہے وہ یہ کہ اب تک یہ بتایا گیا کہ جس کی چیز ہے اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے، اب بالکل الٹا معاملہ شروع ہو رہا ہے. وہ فقط ایک ہی مثال ایسی، وہ یہ کہ اگر فرض کیجیے بہت لمبی لمبی کسی کی زمین ہے، بہت میلوں تک چلی گئی ہیں زمینیں، اور اس کی زمین میں پانی بھی ہے، تو اگر ایسی لمبی لمبی کسی کی وسیع اور ہی زمینیں ہیں کسی کی، تو ایسی زمین سے پہلی بات تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مالک کی اجازت کے بغیر وہاں سے گزرنا جائز نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی وسیع اور عریض زمین میں مالک کی اجازت کے بغیر بھی گزرنا چاہیں تو گزر سکتے ہیں. نہ صرف گزرنے کی بات ہے بلکہ اگر وہاں نہریں گزر رہی ہیں، تالاب بنے ہوئے ہیں، وہاں سے اگر پانی بھی استعمال کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ وضو کر کے وہاں اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو انہی کی زمین پر کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ان تمام مقامات کی اجازت ہے اگر یہ وسیع و عریض زمین ہے، بہت لمبے لمبے فاصلے تک یہ زمینیں چلی گئی ہیں، تو ایسی صورت میں مالک سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مالک کی اجازت کے بغیر ہی یہ سارے کام کر سکتے ہیں. یہ واحد مثال ہے جہاں اس کی اجازت ہے. بلکہ ایک بڑی عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں کہ اگر مالک کراہت محسوس کر رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، تب بھی ان کی زمینوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور پانی استعمال کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں مگر دو افراد ایسے ہیں کہ اگر ان کی یہ زمین ہے تو پھر ایسا کام نہیں کر سکتے. نہیں نہیں میں الٹا کہہ رہا ہوں، بلکہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے یہ دو افراد ایسے ہیں کہ ان کے مال میں تو اسلام نے زیادہ احتیاط برتی ہے. وہ دو افراد کون سے ہیں؟ نمبر ایک بچہ اور نمبر دو پاگل آدمی، کیونکہ یہ اپنے مال کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، یہ نگرانی نہیں کر سکتا. تو اب جو بھی اس کا نگران ہوگا اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ پوری نگرانی کرے، اور بچے کے مال کی بھی بہت زیادہ حفاظت کرنا پڑتی ہے. اپنے مال کی اگر آپ حفاظت نہیں کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بچے کے مال کی آپ کو زیادہ حفاظت کرنا پڑے گی۔ اب میں ایک مثال آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ بچے کا مال اگر ہمارے پاس آ گیا ہے اور ہم نگراں مقرر ہوئے ہیں بچے کے مال کی حفاظت کے، بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی یا بحیثیت خاندان کے کسی اور فرد کے، اگر بچے کا مال ہمارے پاس ہے تو ذمہ داری کس قدر پڑ جاتی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ فرض کیجئے کہ بچے کا باپ کا انتقال پہلے ہو گیا، باپ کا انتقال ہوا ہے تو بچہ وارث بنے گا، چاہے اس بچے کی عمر ابھی 3 برس کی ہے وہ وارث بنے گا۔ اگر باپ کی لمبی لمبی زمینیں تھیں اور یہ اکیلا بچہ وارث بنا ہے تو یہی زمینیں، اب لمبی لمبی زمینیں اسی بچے کی ہو گئی، 3 سال کے بچے کی ہو گئی۔ یا اگر فرض کیجئے یہ 3 سال کا بچہ نہیں ہے، بالغ ہو چکا ہے، بڑا ہو گیا ہے، 22 سال کا بچہ ہے مگر پاگل ہے، تو باپ اس بچے کا خیال رکھ رہا تھا، باپ ہی کا انتقال ہو گیا، یہ بچہ نابالغ نہیں ہے، 22 سال کا ہے مگر اس کے بعد پاگل ہے، تو اب بچے کا مال ہو یا پاگل کا مال ہو تو کتنی احتیاط برتی جاتی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ فرض کیجئے کہ مرنے والے کے انتقال کے بعد جو ہمارے یہاں رسومات انجام دی جاتی ہیں، ایک تو بالکل سیدھی سادی سی بات ہے، غسل، کفن، دفن۔ غسل، کفن، دفن میں عام طور پر طریقہ کار ایک ہی سارے ملک میں اختیار کیا گیا ہے، وہ کیا کہ اگر آپ سولجر بازار کے غسل خانے میں لے جائیں، رضویہ کے غسل خانے میں لے جائیں، انچولی کے غسل خانے میں لے جائیں، ان کے یہاں بنا بنایا ایک پیٹرن ہے کہ بنا بنایا کفن تیار ہوتا ہے، وہ جو غسل خانے کے لیے پانی استعمال کرنا ہوتا ہے وہ جس انداز کا ہوتا ہے اسی انداز سے وہ پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ یہ غریب کا جنازہ ہے یا امیر کا جنازہ ہے، سب کو اسی انداز سے وہ کفن دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ طریقہ کار یہ ہے نہیں، اسلامی طریقہ کار یہ ہے نہیں۔ اسلامی طریقہ کار کیا ہے؟ مرنے والے کے غسل، کفن، دفن کا کے اخراجات اسی کے مال میں سے نکالے جاتے ہیں، اسی کے مال میں سے نکالے جاتے ہیں، کا مطلب یہ کہ فقط واجبات کے اخراجات اس کے مال سے نکالے جائیں گے، باقی اخراجات نہیں نکالے جا سکتے۔ تو واجبات کا مطلب کیا ہے؟ کفن میں واجب فقط 3 کپڑے ہیں، 3 کپڑے آپ نے پہنا دیے، واجب پورا ہو گیا۔ اچھا، جتنے بھی غسل خانے بنے ہوئے ہیں وہاں 3 کفن والا حساب نہیں، انہوں نے سارے مستحبات کے ساتھ کفن تیار رکھا ہوا ہے۔ مستحبات کے ساتھ جو کفن اگر آپ مارکیٹ میں خریدنے جائیں، ایک مثال میں بنا رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ وہ کفن ہے 10,000 روپے کا، لیکن اگر فقط آپ 3 کپڑے واجبات والے مارکیٹ میں خریدنے جاتے تو این ممکن آپ کو 5,000 میں مل جاتا۔ تو مرنے والے کے مال میں سے کفن، دفن کے اخراجات نکالے جاتے ہیں، اب کفن کے اخراجات فقط 5,000 اس کے مال میں سے نکالے جائیں گے، باقی اخراجات نہیں نکالے جا سکتے۔ اچھا، ایک اشتباہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ذہن میں آ گیا لہٰذا اسے بھی سنتے چلیں۔ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو مستحب ہے کہ جو لباس اس نے پہنا ہو وہ اوپر سے نہ نکالا جائے، نیچے سے نکالا جائے۔ اچھا، شلوار تو نیچے سے نکال لیں گے آپ، پینٹ نیچے سے نکال لیں گے، اگر قمیض ہے تو نیچے سے کیسے نکالیں گے؟ وہ تو آپ نیچے نہیں کر سکتے اس کو، اس کو تو اوپر ہی سے نکالنا پڑے گا، مگر مستحب یہ ہے کہ جو لباس بھی اس نے پہنا ہے اس کو نیچے سے نکالا۔ تو اس کا طریقہ کار قریب قریب سارے غسل خانوں میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ طریقہ کار کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ قمیض کو پھاڑ دیں، یہاں سے جب پھاڑیں گے قمیض کو تو بالکل کھل جائے گی، پھر آپ اگر نیچے سے نکالنا چاہیں گے تو آسانی سے نکل آئے گی، پھر مسئلہ نہیں۔ تو سارے غسل خانوں میں یہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ قمیض کو پھاڑ دیا جاتا ہے اور نکال دیا جاتا ہے۔ اچھا، مرنے والے کے ورثہ بھی کسی کا اعتراض نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ آج کل ایک تو لوگ اس قدر زیادہ لاپرواہ بن گئے ہیں اپنے ہی مال کے حوالے سے کہ برباد ہوتا ہو تو ہو جائے، ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے، ایک تو یہ وجہ، اور دوسری وجہ یہ کہ خود ان کو بیچاروں کو مسائل نہیں پتہ ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غسل دینے والا کئی سالوں سے غسل دے رہا ہے تو ہم سے تو زیادہ مسائل جانتا ہے، زیادہ اگر پھاڑ رہا ہے تو پھاڑ۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کو پھاڑنے کا حق ہی نہیں ہے، یہ اسی غصب کے مسائل میں داخل ہو جائے گا۔ اگر وہ پھاڑنا چاہتا ہے امیس کو, تو سارے ورثہ سے اس کو اجازت دینا پڑے گی, ورثہ کی اجازت کے بغیر وہ نہیں پھاڑ سکتا. یعنی اگر مستحب پر عمل کرنا چاہتا ہے تو سارے ورثہ کی اجازت سے مستحب پر عمل کر سکتا ہے, ورنہ نہیں کر سکتا, ورنہ اس کو اوپر سے نکالنا پڑے گا. وہ مستحب چھوڑ دے, کوئی حرج نہیں, مگر ایسا کیا نہیں جاتا. جی دیکھیں, ان کا سوال سنیں, جواب آپ میں سے جس کو معلوم ہے وہ بتائیں. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر مردہ خود وصیت کر کے جائے کہ میرے لباس کو نیچے سے نکالا جائے تو کیا پھر پھاڑ سکتا ہے غسل دینے والا, یا نہیں پھاڑ سکتا؟ جواب معلوم ہے کسی کو کیا کرنا چاہیے, کیا جواب ہوگا؟ جو اصول ہیں ان کو آپ پیش نظر رکھیں. کئی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے اصول بتائے کہ دیکھیں یہ اسلام کے اصول ہیں, ان اصولوں کی مدد سے مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ آسن تم ان کے لیے باواز بلند سلوات پڑھیں گے. کہ اگر وہ یہ وصیت کر کے جا رہا ہے کہ میرے لباس کو چاہے پھاڑنا پڑے تو پھاڑ دیں مگر نیچے سے نکالیں, یہ وصیت ہو گئی. اور وصیت میں ایک تہائی تک تو آسانی سے عمل ہو سکتا ہے, کہ مثلا چنانچہ ایک تہائی مال اس کے مال میں سے کم کر دیا جائے گا, یہ وصیت سمجھی جائے گی اور وصیت کے مطابق عمل کیا جائے گا. تو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ واجبات فقط اس کے مال سے نکالے جائیں گے مرنے والے کے, باقی نہیں. اچھا اب 5,000 کا کفن واجبات والا مل رہا تھا, 10,000 کا کفن وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں بغیر تفریق کے, جو آئے اس کو 10,000 کا کفن پہنا رہے ہیں, سب کو دلہا بنا رہے ہیں, کسی کو نہیں چھوڑ رہے. اچھا اب کیا ہوا, 5,000 روپے زیادہ لگ گیا, ورثہ کے مال میں 5,000 روپے کم ہو گیا. یعنی اگر اب جب ان کو پیمنٹ کرنا پڑے گی تو 5,000 زیادہ پیمنٹ کرنا پڑے گی. عام طور پر جب اس طرح سے پیمنٹ کرنا پڑتی ہے تو اس طرح سے دے دیتے ہیں کہ بھائی اتنا تو واجبات میں سے مرنے والے کے مال میں سے ہوتا ہے کفن دفن, لہٰذا اتنا پیسہ دے دو, اب جتنا بچا اسے تقسیم کرو. یہ طریقہ کار غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہاں غلط ہوگا؟ اگر مرنے والے کے ورثہ میں کوئی بچہ ہے یا کوئی پاگل ہے, وہاں یہ نہیں کر سکتے. وہاں کیا کرنا پڑے گا, مثلا فرض کیجیے کہ مرنے والے کے 5 ورثہ ہیں, چاہے وہ 5 کے 5 لڑکے ہیں یا 5 کے 5 لڑکیاں ہیں, تو سب کو برابر برابر حصہ ملے گا. اب اگر یہ 5,000 روپے وہاں نہ دینے پڑتے تو سب کو 1,000 روپے زیادہ ملتا, وہاں 5,000 زیادہ دینے پڑ گئے اس لیے 1,000 سب کے کم ہو گئے. تو یہ جو 1,000 سب کے کم ہوئے ہیں, اسلام کا نقطۂ نگاہ اس حوالے سے یہ ہے کہ جتنے بالغ افراد ہیں وہ اپنے مال سے وہ والا پیسہ دیں, بچے کے مال کو نہیں چھڑا جا سکتا, اس لیے کہ بچے کے مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے. یا پاگل کے مال کو نہیں چھڑا جا سکتا, پاگل کے مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے. یہ جو میں نے ایک چھوٹی سی مثال بنائی ہے, اس میں سے اس کو آپ جتنا چاہیں پھیلا سکتے ہیں. یہ فقط کفن کا مسئلہ نہیں ہوگا, یہ دفن کا مسئلہ بھی ہوگا. فرض کیجئے کہ آپ کے قریبی قبرستان ہے, یہاں آسانی سے دفن کیا جا سکتا ہے, مگر آپ اسے وادی حسین لے جانا چاہتے ہیں تاکہ انٹرنیٹ پر آ جائے, تو ایسی صورت میں آپ لے تو جا سکتے ہیں مگر یہاں کا خرچہ بہت کم تھا, وہاں دفن کرنے کا خرچہ زیادہ تھا. چنانچہ جو زیادہ خرچہ کر رہے ہیں وہ سارے بالغ افراد کے اخراجات میں شامل ہوگا, بچے کے اخراجات میں شامل نہیں کر سکتے. اس کے بعد کیا مراحل, سویم کی مجلس ہوگی. سویم کی مجلس کرنا واجب ہے کہ واجب نہیں, کس کو معلوم ہے؟ جی جی سائیں آپ بتائیں, جو درما جی واجب ہے کہ واجب نہیں؟ بڑی دیر ہو گئی, سویم کی مجلس کرنا واجب نہیں. اچھا واجب نہیں ہے مگر اس کے اخراجات, تو سویم میں تو سب سے زیادہ کھانا کھلانا پڑا. کہتے ہیں کہ ایک بیچارہ دیہاتی اپنے باپ کو لے کر حکیم صاحب کے پاس آیا, ڈاکٹر تو تھے ہی نہیں وہاں پر, حکیم صاحب کے پاس لے کے آیا, کہا حکیم صاحب میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں, میرے باپ کا اس مرتبہ کوئی نہ کوئی علاج کر دیں تاکہ میرا باپ ٹھیک ہو جائے. تو حکیم بڑا خوش ہوا کہ بیٹے کو کتنی محبت ہے باپ سے, یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے علاج ہو جائے بس. کہا وہ تو پچھلی مرتبہ بھی میں نے علاج کیا تھا, اس سے پہلے بھی علاج کیا تھا اور ٹھیک ہو گیا, لیکن اس مرتبہ اس کا مرض بہت زیادہ ہے, مجھے نہیں معلوم ہے, مجھے احساس ہے کہ تمہیں اس سے بہت زیادہ محبت ہے, میں زیادہ سے زیادہ دوا دے سکتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن میں تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں. اس نے کہا حکیم صاحب محبت و محبت چھوڑیں ایک طرف، میں تو اس سے خوف زدہ ہوتا ہوں کہ اگر یہ مر گیا تو برادری والوں کو جو میٹھے چاول کھلانے پڑ جائیں گے وہ میں کہاں سے لاؤں گا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے جو ہزاروں میں لوگوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے اور جو چیزیں کرنا پڑتی ہیں، بیچارے مارے جاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ برادری میں اپنا نام اور اپنی ناک اونچا رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، کوئی حرج نہیں، مگر بچے کے مال سے نہیں کر سکتے کام، یہ اخراجات بچے کے مال سے نہیں ہو سکتے، یہ آپ خود کریں۔ آپ اس کو مثلا جہاں تک آگے لے جانا چاہیں اور لے آگے مثالیں بنا سکتے۔ تو اسلام میں بچے کے مال کو اور پاگل کے مال، جو بھی اس کا نگراں ہے اس کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ ان دونوں کے مال کی بڑی حفاظت کرے۔ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب آئیے، اگر باپ کے مرنے کے بعد 3 سال کے بچے کو بڑی وسیع اور ہی زمین مل گئی، وہ مالک بن گیا ان سارے، پہلے تو ہم اس کی زمین میں داخل ہو جاتے تھے، وضو بھی کر لیتے تھے، نماز بھی پڑھ لیتے تھے، اب وہ باپ مر گیا، اب یہ زمین بچے کی ہو گئی ہے، اب اس کی زمین میں داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ آپ نے محسوس کیا کہ بچے کے مال کی اسلام نے کتنی حفاظت کی، تاکید کی ہے؟ کہتے ہیں ہاں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وسیع اور عریض زمین ہے تو بچے کی زمین بھی ہو یا پاگل کی زمین بھی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، اس میں داخل ہو سکتے ہیں، اس کا پانی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ کراہت کا یقین ہو، یہ لوگ اچھا نہ سمجھ رہے ہوں، پھر بھی کوئی حرج نہیں، سوائے یہ کہ وہ بالکل ہی منع کرتے ہیں کہ یہ یہاں سے نہیں گزرا کرو، یہ پانی استعمال نہیں کیا کرو، یہ نماز نہیں پڑھا کرو، وہ بالکل ہی منع کرتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن ویسے اگر کچھ منع نہیں کر رہے ہیں، آگے سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا، پھر بھی ان کی چیز استعمال کر سکتے ہیں، یہ واحد موقع ہے کہ کسی اور کی چیز اس کی کراہت کے باوجود اسلام نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، مگر کن مقامات کے لیے؟ پانی استعمال کریں اور وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، بس، باقی کسی کام کے لیے نہیں۔ بل وان علم کراہتہ او کان صغیرا او مجنونا، بلکہ اگر یہ پتہ بھی ہو کہ وہ اچھا نہیں سمجھ رہا اس کو، یا بچے کی زمین ہے یا پاگل کی زمین ہے، اس کے باوجود کوئی حرج نہیں ہے، وہاں سے گزر کر وضو کر کے وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ واما غیرها من الاراض غیر المحجبت کل بساتین التی لا صور لها ولا حجاب فیجوز ایضا الدخول الیہا والصلاۃ فیہا۔ یہ بات تو ہو گئی وسیع اور اس زمین کی، لیکن کچھ ایسے زمینیں ہوتی ہیں کہ جو بہت بڑی بڑی نہیں ہوتی ہیں، مگر اس کے ارد گرد 4 دیواری بھی نہیں بنائی گئی، کھلی ہوئی زمین ہے، باغ ہے، درخت لگے ہوئے وہاں پر، یا مثلا فصل لگی ہوئی وہاں پر، مگر اگر 4 دیواری نہیں بنائی گئی ہے، کہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں کا مطلب ہے اس زمین میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، وہاں بھی پانی استعمال کر سکتے ہیں اور کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ 4 دیواری نہ بنائی گئی ہو۔ وَإِن لَمْ يُعْلَمْ رِضَى الْمَالِكِ، اگرچہ مالک کی رضامندی کا ہمیں پتہ نہ بھی چلے تب بھی ہم اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ پچھلے مسئلے سے ذرا مختلف ہو جائے گا، وہ کیا؟ وَلَكِنْ اِذَا عُلِمَ كَرَاهَتُهُ، اگر پتہ چل جائے کہ وہ اچھا نہیں سمجھ رہا، دیکھیں ہے بہت بڑی زمین نہیں، چھوٹی زمین ہے، مگر اس نے دیوار نہیں کھینچی ہے، اگر پتہ چل جائے کہ یہ اچھا نہیں سمجھ رہا ہے، یہاں جو پانی استعمال ہم کر رہے ہیں یا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا، تو پھر نہیں، پھر اس کی زمین میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کا پانی بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر ایک، او قاصرن، یا وہ قاصر ہو، قاصر انہی دو کو کہتے ہیں، بچہ اور پاگل، ان کی اگر یہ زمین ہے تو ایسی صورت میں اگرچہ 4 دیواری نہیں کھینچی گئی ہے، مگر اس کے باوجود ہم یہاں پر نہ پانی استعمال کر سکتے ہیں نہ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فل احوط الزوم الاجتناب انا، احتیاط لازم یہ ہے کہ پھر اس زمین کے پانی اور اس زمین پر نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ غصب کے مسائل، یعنی غصبی جگہ کے مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے، مگر درمیان میں ایک مسئلہ ایسا آ گیا ہے کہ جس کو ہم چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے، مگر یہ مسئلہ اتنا اہم ہے موجودہ حالات کے تحت کہ اس کو پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، براہ راست اس کا غصب سے تعلق نہیں ہے۔ اس کا کس سے تعلق ہے؟ جس جگہ پر نماز پڑھنا ہے وہاں کیا عورت اور مرد ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ شہر والوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے الگ الگ جگہ تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے. عورت اور مرد ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, یا مثلا عورت آگے کھڑی ہو یا عورت پیچھے کھڑی ہو, نماز پڑھنے کے لیے اسلام کے اس معاملے میں کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں یہ فقط و فقط آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ ہے, اس لیے کہ مختلف مشاہدین کرام نے اس میں مختلف نظریات پیش کیے ہیں. فقط اس وقت آیت اللہ سیستانی کا نظریہ بیان ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ سامنے کی طرف قبلہ ہے, ہمیشہ اسی سمت کو پیش نظر رکھا جائے گا اور اسی سمت کو کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا. یعنی اگر قبلہ یوں سامنے دیوار کی طرف ہو تو اب دیوار سے گویا ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ ایک ساتھ ہیں کہ نہیں, اور اگر سامنے ذرا کراس میں قبلہ ہو تو وہاں سے اندازہ لگائیں گے کہ ایک ساتھ ہے کہ نہیں. اس لیے کہ فرض کیجئے کہ دو افراد اگر یوں کھڑے ہیں, اگر ان دونوں کا رخ دیوار کی طرف ہو جائے تو ایک آگے ایک پیچھے ہو گیا, دیکھیں ہاتھ آگے پیچھے ہو گیا, بالکل ایک آگے ایک پیچھے ہو گیا. اس طرح سے نہیں, جہاں قبلے کا ڈائریکشن ہے وہاں اگر یہ کھڑے ہوں اور پھر اگر ان سے فاصلہ ناپا جائے تو کہا جائے کہ ایک ساتھ ساتھ کھڑے ہیں. اس میں تین پہلو بڑے اہم ہیں, آگے کھڑا ہونا, پیچھے کھڑا ہونا اور ساتھ کھڑا ہونا. اگر مرد آگے کھڑا ہے عورت پیچھے کھڑی ہے, سب کی نماز بالکل صحیح ہے, کوئی خرابی نہیں. کب؟ جب مرد آگے کھڑا ہو عورت پیچھے کھڑی ہو. لیکن اگر معاملہ الٹا ہو جائے, عورت آگے کھڑی ہے مرد پیچھے کھڑا ہے, آیت اللہ سیستانی کے ہاں دونوں کی نماز باطل ہے, دونوں کی نماز غلط ہو گئی, عورت آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی. اچھا آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی, پیچھے کھڑے ہو کے پہلے بیان ہوا کہ نماز پڑھ سکتی, کوئی حرج. ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نہیں, بالکل ساتھ ساتھ بھی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی. بالکل ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتی تو کیسے کھڑی ہو؟ کہتے ہیں کم از کم عورت کو اتنا پیچھے ہونا پڑے گا کہ جہاں عورت کے سجدہ کرنے کی جگہ ہے, جس مقام پہ وہ سجدہ کرے گی, وہ مرد اگر دو سجدوں کے درمیان بیٹھ جائے, تشہد میں بیٹھ جائے, تو مرد کے گھٹنے کہاں پر آئیں گے؟ جہاں مرد کے گھٹنے آتے ہیں اسی لائن سے ذرا سا پیچھے عورت کے سجدہ کرنے کی اگر جگہ بنی ہو تو یہ دونوں کی نماز صحیح ہو جائے گی. یعنی کم از کم عورت کو اتنا پیچھے ہونا پڑے گا کہ جہاں مرد کے گھٹنے رکھنے کی جگہ ہے, گھٹنے ہوتے ہیں جہاں پر مرد کے, اس لائن پر اگر عورت کی سجدہ آئے یا اس سے ذرا سا پیچھے آئے تو ایسی صورت میں عورت کی نماز بھی صحیح ہے, مرد کی نماز بھی صحیح ہے. لیکن اگر مرد کے بالکل برابر میں ساتھ ساتھ ایک ہی لائن میں اگر عورت کھڑی ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر دونوں کی نماز غلط ہے. تو عورت اگر آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی تب بھی غلط ہے, بالکل ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ رہی تب بھی غلط ہے, ہاں کم از کم اتنا پیچھے کھڑے ہو کہ جہاں تشہد میں مرد کے گھٹنے ہوتے ہیں اس لائن میں عورت کی سجدہ کرنے کی جگہ ہو تو پھر اس کی نماز صحیح ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جیسے ان کا سوال ہے کہ ایک فٹ پیچھے ہو یا دو فٹ پیچھے ہو کس طرح سے حساب لگایا جائے؟ کہ نہیں اس کا کوئی طریقہ کار نہیں, اس لیے کہ کبھی کبھار مرد کا قد بہت چھوٹا ہوتا ہے عورت کا قد لمبا ہوتا ہے, یا معاملہ الٹا, اور صورت حال اگر ایسی ہو جائے کہ لمبا اور چھوٹا ہونے میں آگے پیچھے ہو رہا ہو تو پھر اصل معیار وہ فٹ نہیں بنے گا, اصل معیار وہ سجدہ کرنے کی جگہ. جی جناب, ہاں ابھی ایک بات مکمل نہیں ہوئی, جو ہم نے کہا کہ عورت کے سجدہ کرنے کی جگہ گھٹنے, مرد کے گھٹنے رکھنے کی جگہ پر ہونا چاہیے, تو کیا اس کے بعد عورت اور مرد کے درمیان کوئی فاصلہ نہ بھی ہو تو چل جائے گا؟ یعنی فرض کیجئے کہ کوئی ایسا مسلح بچھایا ہے یا ایسی چادر بچھائی ہے کہ جو ایک ہی چادر ہے, اسی چادر پہ کھڑے ہو کے مرد بھی نماز پڑھ رہا ہے, اسی چادر پہ کھڑے ہو کے عورت نماز پڑھ رہی, تو درمیان میں اگر ایک بیٹھا ہو اور دوسری سجدہ کر رہی ہو تو درمیان میں اگر کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے تو کوئی قباحت نہیں؟ کہتے ہیں کوئی قباحت نہیں, بشرطے کے گھٹنے رکھنے کی جگہ جو مرد کی ہے وہاں عورت کے سجدہ کرنے کی جگہ ہو, پھر درمیان میں کوئی بھی فاصلہ نہ ہو, کوئی حرج نہیں. ہاں مگر اگر ایسا ہو کہ اگر درمیان میں فاصلہ آ جاتا ہے تو فاصلے کی وجہ سے کوئی سہولت ملتی ہے, فرض کریں کہ بالکل ساتھ ساتھ نہیں کھڑے, دور دور کھڑے, تو اس کی وجہ سے کوئی سہولت ملتی ہے؟ کہتے ہیں فقط اس صورت میں سہولت ملے گی کہ تقریباً 4.5 میٹر کا فاصلہ ہو جائے درمیان میں, یعنی مرد ایک مقام پہ جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہاں سے 4.5 میٹر دور عورت نماز پڑھ رہی ہو, تو ایسی صورت میں یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ پھر عورت آگے کھڑی ہو مرد پیچھے کھڑا ہو تو کوئی حرج نہیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ 4.5 میٹر دور, یہ تقریباً 15 فٹ بن جائیں گے, 15 فٹ کا فاصلہ ہو دونوں کے درمیان تو کوئی حرج نہیں. ایک بات, یا دوسری بات یہ کہ درمیان میں کوئی دیوار ہو تو دیوار کے بالکل اس طرف مرد کھڑا ہو, دیوار کے بالکل اس طرف عورت کھڑی ہو, ذرا آگے بالکل آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھے ہو تو کوئی نہیں, عورت نظر ہی نہیں آ رہی مرد کو, تو اگر یہ فاصلہ ہے دیوار کا فاصلہ ہے تب بھی کوئی حرج نہیں. اچھا اب یہ سوال ذرا اہم ہے کہ یہ جو عورت اور مرد کے بارے میں یہ تفصیلات بتائی ہیں یہ آپس میں محرم یا نامحرم ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اگر فرض کیجیے کہ دونوں محرم ہیں, بہن بھائی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں یا ماں بیٹا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, چاہے محرم ہو یا نامحرم ہو مسئلے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں تک کہ اگر ماں بھی نماز پڑھ رہی ہے تو وہ بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گی, بیٹے کے آگے نماز نہیں پڑھ سکتی. دیکھیے ماں کا کتنا احترام بتایا گیا ہے اسلام میں, اس کے قدموں تلے جنت ہے, سب کچھ ہے, مگر مسئلہ جس انداز سے جس مقام پہ بیان کیا جاتا ہے اسی مقام سے اس پر عمل کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ماں کا مرتبہ مقام اگر ایک مقام پر بہت بلند و بالا بتایا گیا ہے تو ہم کہیں کہ سارے مقامات پر اب یہی والا مسئلہ چلے گا, جی نہیں, وہ اسے ایک مقام کے لیے صحیح ہے, مگر شرعی مسئلہ جہاں آ جائے گا تو ماں کو بھی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑے گی, وہ آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. چنانچہ محرم اور نامحرم میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے, چاہے اجنبی عورت نماز پڑھے تب بھی اس طرح سے نماز پڑھنی ہے, چاہے بیوی نماز پڑھے تب بھی اس طرح سے نماز پڑھنی ہے, کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے. یہ جو دیوار کا مسئلہ بتایا گیا, لازمی نہیں ہے کہ دیوار ہو, کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کو ہم پردہ کہہ سکیں, عین ممکن ہے کہ بیچ میں کوئی قالین پڑا ہوا ہو, مثلا کچھ مقامات ہوتے ہیں امام بارگاہ یا کچھ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, یا مثلا قالین کا پردہ یا کسی اور چیز کا پردہ ڈال دیا تو وہ بھی صحیح ہو چل جائے گا.
جیسے یہ شیشہ ہے اس سے تو
جی اگر شیشہ ہو اور شیشے سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ ایک طرف عورت نماز پڑھ رہی ہو دوسری طرف مرد نماز پڑھ رہا تو نہیں, پھر نہیں چلے گا. ہاں اس طرح کا کوئی شیشہ ہو کہ بالکل پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ کون کدھر کھڑا ہوا ہے, کھڑا ہوا بھی کہ نہیں کھڑا ہوا ہے, تو کوئی حرج نہیں, بس شیشہ بھی چل جائے گا. یہ جو تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں آئیے ذرا آپ عبارت میں اس کو سن لیں آپ. لا تصح على الاحوة لزوما صلاة كل من الرجل والمرأة اذا كان متحاضين حال الصلاة. کہتے ہیں کہ احتیاط لازم کے طور پر مرد اور عورت دونوں کی نماز صحیح نہیں ہوگی اگر یہ دونوں ایک لائن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے وقت دونوں ایک لائن میں آ جاتے ہیں تو دونوں کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اور کانت المرأۃ متقدمۃ علی الرجل, یا صورت حال ایسی ہو کہ عورت مرد سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہو تب بھی دونوں کی نماز غلط ہو جائے گی. بل یلزم اما تاخرها عنہ بحیث یکون مسجد جبہتہا محاذیا لموضع رکبتیہ, بلکہ لازم ہے کہ عورت اتنا پیچھے کھڑی ہو کہ اس کے سجدہ کرنے کی جگہ وہاں پر آئے جہاں مرد اپنے دونوں گھٹنے رکھتا ہے. مرد تشہد کی حالت میں جہاں اس کے گھٹنے ہوتے ہیں لازمی ہے کہ عورت کے سجدہ کرنے کی جگہ وہاں پر آئے. ول احوۃ استحبابا ان تتاخر عنہ بحیث یکون مسجدہا وراء موقعہ, بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ عورت اتنا پیچھے کھڑی ہو کہ جہاں مرد کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے, مرد کے کھڑے ہونے کی جو لائن ہوتی ہے وہاں پر اس نے اپنی سر جگہ رکھی ہو, یہ احتیاط مستحب ہے. کھڑے ہونے کی جگہ مطلب اور تھوڑا پیچھے ہو جائے گی عورت, احتیاط مستحب یہ کہ عورت اتنا پیچھے ہو جائے. وَإِمَّا يَكُونُ بَيْنُهُمَا حَائِلٌ أَوْ تَكُونُ مُسَافَةً أَكْثَرُ مِنْ أَشَدِّ ذِرَاعَيْنِ بِذِرَاعِ الْيَدَيْنِ, یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی پردہ ہو, رکاوٹ ہو, جیسے دیوار ہے یا قالین ہے یا اور کوئی پردہ ہے, اس طرح کی کوئی چیز ہو تو کوئی حرج نہیں, پھر عورت آگے بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی تو کوئی بات نہیں. او تکون مسافت احسن, یا ان دونوں کے درمیان مسافت ہو دس ذرا سے زیادہ, دس ذرا بے ذرا الید, ذرا کہتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے اردو زبان میں بھی کہیں کہیں یہ لفظ استعمال ہو, خصوصیت سے توزیع مسائل میں یہ لفظ استعمال ہو. ذرا کہتے ہیں انسان کی بڑی انگلی سے لے کر اس کے گھٹنے کونی کے آخری سرے تک, اتنا حصہ جو ہے ایک ذرا کہلاتا ہے, انگلی سے لے کے کونی تک کا جو پیمائش ہے یہ ایک ذرا کہلاتی ہے. کہتے ہیں کہ اگر ایک لائن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا عورت آگے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو دس ذرا کا فاصلہ ہونا چاہیے, اور بریکٹ میں لکھ دیا ہے تقریباً 4.5 میٹر. 4.5 میٹر کا مطلب تقریباً 15 فٹ بن جائیں گے, 15 فٹ کا فاصلہ ہو دونوں کے درمیان. ولا فرق فی ذلک بین المحارم وغیرہم والزوجۃ وغیرہما, اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ محرم نہ محرم ہے یا میاں بیوی ہیں یا اس کے علاوہ کچھ, کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ اصول سب کے لیے یکساں ہے. تو اب ایک بات پیش نظر رکھنا پڑے گی, خصوصیت سے چھوٹے چھوٹے فلیٹ میں رہنے والوں کے لیے, جہاں بیچارے یعنی چھوٹا سا فلیٹ ہے 8 آدمی اس میں رہ رہے ہیں, وہاں نماز پڑھنے کا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے, چنانچہ ان کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ عام حالات میں مرد ایسے جگہ پر مسلح بچھائے کہ اگر عورت نماز پڑھنا چاہے تو خود بخود پیچھے آ جائے, وہ آگے نہ ہونے پائے, اس طرح سے مسلح بچھائے تاکہ دونوں کی نمازیں صحیح ہو جائیں. ہاں یہ ابھی آ رہا ہے, ابھی بتا کر نام یختص المرء بالبالغین, ہاں یہ حکم مخصوص ہے جب دونوں بالغ ہوں, اگر ایک بالغ اور دوسرا نابالغ ہے تو کوئی حرج نہیں, نابالغ کی اصل میں نماز وہ فقط تمرین والی نماز ہے, حقیقی نماز نہیں ہے, لہذا ایک بچہ اور ایک بڑا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ امکان تعمیم و احوط استحبابان, اگرچہ عمومی ہونا یعنی چاہے بالغ ہوں یا نابالغ ہوں اسی کلیہ کے مطابق عمل کریں یہ احتیاط مستحب ہے. کما یختص المرء بصورۃ وحدت المکان, اس مسئلے میں تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنا پڑے گی, لہذا انشاءاللہ اس کو کل ہی آگے بڑھائیں گے زیادہ بہتر ہے. صلی اللہ علی محمد و علی الطاہرین, صلوات اللہ.